الرحیم. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے. بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے, ستون والے ارم والے, جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے, اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے, اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا. تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے. بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے.
سامعین ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام اسوہ بشریت اور دعائے کمیل کے اقتباسات پر مبنی پروگرام ہماری رات کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے کہا ہے کہ برکس گروپ کے سربراہوں نے ایران اور 5 دوسرے ممالک کی اس گروپ میں رکنیت سے اتفاق کر لیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ برکس گروپ آزاد ممالک کو یک طرفہ پالیسیاں مسلط کیے جانے کے مقابلے اور اقتصادی تعاون کے مقصد سے متحد کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے خلائی مشن نے چاند کی سطح پر کھوج شروع کر دی ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں شام کے مستقل مندوب نے مطالبہ کیا ہے کہ شام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت رکوائی جائے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے کہا ہے کہ برکس گروپ کے سربراہوں نے ایران اور 5 دوسرے ممالک کی اس گروپ میں رکنیت سے اتفاق کر لیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے علاوہ ارجنٹائن، مصر، ایتھوپیا، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے بھی برکس گروپ کی رکنیت حاصل کر لی ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر راماپوزا نے تاکید کی ہے کہ برکس گروپ میں توسیع پر ہمارا اتفاق ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اقوام متحدہ کے منشور پر پابندی پر تاکید کرتے ہیں اور ہمیں دنیا کے مختلف علاقوں میں ہونے والی لڑائیوں پر تشویش ہے۔ برکس گروپ کا یہ اجلاس غیر مغربی ممالک کا سب سے بڑا اجلاس شمار ہوتا ہے۔ یہ 3 روزہ اجلاس ہے اور اس کا آغاز جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں منگل کو ہوا اور تاحال جاری ہے۔ یہ گروپ 16 جون 2009 میں باضابطہ طور پر تشکیل پایا۔ 21 ستمبر 2010 کو اس میں جنوبی افریقہ کے شامل ہونے کے بعد اس گروپ کا نام برکس سے تبدیل کر کے برکس رکھ دیا گیا۔ اس گروپ کی اہم خصوصیات اس کا اقتصادی اور مالیاتی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کسی خاص بر اعظم تک محدود نہ ہونا بلکہ اس کا عالمی اور مؤثر ہونا بھی اس کی خصوصیات ہے، جس کی وجہ سے یہ ابھرتی ہوئی اقتصادی طاقتوں کے گروپ کے طور پر مشہور ہو چکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ برکس گروپ آزاد ممالک کو یک طرفہ پالیسیاں مسلط کیے جانے کے مقابلے اور اقتصادی تعاون کے مقصد سے متحد کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے برکس اجلاس میں شرکت کے مقصد سے جنوبی افریقہ روانہ ہونے سے پہلے کہا کہ برکس گروپ نے آزاد ممالک کو یک طرفہ پالیسیاں مسلط کیے جانے کے مقابلے اور اقتصادی تعاون کے مقصد سے متحد کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور ہمارا مقصد اس گروپ کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ برکس کے رکن ممالک کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا 40% ہے اور ایک گروپ کی حیثیت سے اس میں وسعت کی کافی گنجائش موجود ہے، کہا کہ برکس اجلاس میں شرکت کرنے کا مقصد اسلامی جمہوریہ ایران کے مواقف کو بیان کرنا اور دوسرے ممالک کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلقات کی توسیع کے لیے برکس کے رکن ممالک کے سربراہوں سے ملاقات کرنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر بدھ کی رات ایک اعلی سطحی سیاسی وفد کو لے کر پہلے سرکاری دورے پر برکس کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی غرض سے جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ روانہ ہوئے۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے صحت نے علاقے میں صحت و سلامتی کو فروغ دینے میں تہران اور ریاض کے مشترکہ تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے صحت بہرام عین اللہی اور فہد عبد الرحمن الجلالجل نے صحت و سلامتی کے تحفظ کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے علاقے میں حفظان صحت کے فروغ کے بارے میں تہران اور ریاض کے مشترکہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا کہ صحت سمیت مختلف شعبوں میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ تعاون سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور دونوں ملکوں کا مشترکہ تعاون زائرین خانہ خدا کی سلامتی میں بھی نہایت مؤثر واقع ہو سکتا ہے۔ بہرام عین اللہی نے تحقیقاتی اور سائنسی نیز تعلیمی شعبوں میں سعودی عرب کے ساتھ تعاون کے لیے ایران کی یونیورسٹیوں اور سائنسی مراکز کی آمادگی کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سائنسی و تحقیقاتی اور تعلیمی شعبوں میں امور کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کے دانشوروں کے درمیان مشترکہ روابط کی ضرورت ہے۔ اس ملاقات میں سعودی عرب کے وزیر صحت نے بھی صحت کے شعبے میں اہم منصوبے تیار اور صحت و سلامتی کے شعبے میں ایران کے ساتھ تعاون کے سمجھوتے پر دستخط کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دورے تہران میں اس سمجھوتے پر دستخط کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب تہران اور ریاض کے درمیان تعاون کی زیادہ سے زیادہ توسیع کا خواہاں ہے۔ اربعین حسینی کی مرکزی کمیٹی نے چہلوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر عراق جانے والے غیر ملکی زائرین کی رہنمائی کے لیے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس اعلامیہ میں آیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلوں کی مناسبت سے عراق جانے والے غیر ملکی زائرین کو اطلاع دی جاتی ہے کہ عراق کی قابل احترام حکومت کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتوں کے مطابق اسلامی جمہوری ایران میں مقیم یا غیر مقیم غیر ملکی زائرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ عراق جانے والے راستوں اور سرحد پار کرنے سے متعلق بنائے گئے ضابطے پر عمل درآمد کے سلسلے میں ضروری تعاون کریں۔ پاکستان، افغانستان اور ہندوستان سمیت ایران کے مشرقی ممالک سے آنے والے غیر ملکی زائرین صرف جذابہ سرحد سے گزر سکتے ہیں۔ یہ محترم زائرین صرف پاکستانی بسوں کے ذریعے گزر سکتے ہیں۔ تمام زائرین محترم، چاہے وہ ایران میں مقیم ہوں یا مقیم نہ ہوں، وہ عراق سے واپسی پر صرف اسی سرحد سے ایران واپس آ سکتے ہیں جہاں سے گزر کر عراق گئے تھے۔ ہندوستان کے خلائی مشن نے چاند کی سطح پر کھوج شروع کر دی ہے۔ ہندوستان نے اپنے چندریان 3 خلائی مشن کے ذریعے چاند کے جنوبی قطب پر کھوج کا کام شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان نے ایک دن قبل کامیابی کے ساتھ چاند کے جنوبی قطب پر چندریان 3 خلائی مشن اتارا تھا۔ اس طرح ہندوستان چاند کے جنوبی قطب پر خلائی جہاز اتارنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ اس بڑی کامیابی پر ہندوستانی عوام کے سبھی طبقات میں جشن کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض شہروں میں مسلمانوں نے اپنے ملک کی اس بڑی کامیابی پر شکرانے کی نماز ادا کی۔ ہندوستان کے چندریان 3 خلائی مشن نے لانچ ہونے کے بعد سے ہی عوام کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ ہندوستان کے تعلیمی اداروں، خاص طور پر اسکولوں کے کلاس رومز میں چاند کے جنوبی قطب پر مشن اتارنے کی فلم بھی براہ راست دکھائی گئی۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے اپنے ملک کی سرزمین پر غاصب صہیونی حکومت کے مسلسل جاری رہنے والے حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی خاموشی توڑے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام صباغ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت مسلسل سرزمین شام کو جارحیت کا نشانہ بنا رہی ہے اور مقبوضہ جولان میں شامی عوام کے خلاف اس کے مجرمانہ اقدامات پورے علاقے میں کشیدگی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے اپنے ملک کی سرزمین پر غاصب صہیونی حکومت کے مسلسل جاری رہنے والے حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی خاموشی توڑے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو چاہیے کہ غاصب صہیونی حکومت کو لگام دے، ورنہ صورتحال مزید بگڑنے کی ذمہ دار خود صہیونی حکومت ہوگی۔ انہوں نے شام اور علاقے میں امریکی اقدامات کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ امریکہ دہشت گرد گروہوں کی حمایت اور انہیں استعمال کر کے اپنے شرمناک مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام صباغ نے تاکید کی کہ شام میں ترک فوجیوں کی جاری غیر قانونی موجودگی اور ان کی جانب سے دہشت گردوں کی حمایت شام میں امن و استحکام میں رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہے۔ شامی فوج نے صوبہ ادلب میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر گولہ باری اور میزائل حملہ کیا ہے۔ تحریر الشام نامی جبہت النصرہ دہشت گرد گروہ کے، جسے شام میں فوج اور رضاکار فورس کے مقابلے میں مسلسل شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، ترکیہ کی حمایت سے نسبتاً پرامن علاقوں میں در اندازی کر کے ان علاقوں میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، جاگ اٹھی تیری سوئی قسمت، ہو گئی دور تیری ہر زحمت، ہو گئی دور تیری ہر زحمت، تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ نام تھا تو نے یثرب پایا شہر نبی کا پھر کہلایا شہر نبی کا پھر کہلایا آئی محمد کی جو سواری دیدی کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت تجھ پہ جان ہر ایک نے واری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تیرا تقدس تیرا رتبہ رحمت عالم کا ہے صدقہ رحمت عالم کا ہے صدقہ تجھ پہ فدا ہے نوری ناری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ آئے تجھ میں جب سے محمد تیری زمین پر ہر سو بے حد تیری زمین پر ہر سو بے حد رحمت کے چشمے ہیں جاری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ ہر ایک دل میں تیری محبت ہر دل چاہے تیری زیارت ہر دل چاہے تیری زیارت تیرے ہجر کا زخم ہے کاری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ میں ہوں تیری فرقت کا مارا کر دے ریاض کے غم کا چارہ کر دے ری ریاض کے غم کا چارہ سن لے اس کی آہو زاری دیدی کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دیدی کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ شہر مدینہ شہر مدینہ.
سمن ابھی آپ نعت سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام اسوہ بشریت اور اس کے بعد دعائے کمیل کے اقتباسات پیش کیے جائیں گے اور دعائے کمیل کے اقتباسات کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ اور سماعت فرمائیے پروگرام اسوہ بشریت.
ریڈیو تہران کے عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے. سامعین پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس پروگرام میں ہم فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لے رہے ہیں. امید ہے آپ ہمارے اس پروگرام سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فکری و عملی اقدامات اور حکمت عملیوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ امام علیہ السلام کا دور امامت 3 عباسی خلفاء کے ہمراہ تھا اور ہم نے معتز اور مہدی عباسی کی پالیسیوں کے بارے میں کہ جو دباؤ دھمکی اور محدودیتیں قائم کرنے پر مبنی تھیں بعض نکات کا ذکر کیا تھا. ان دو خلفاء کا دور حکومت کہ جو امام علیہ السلام کی پیش گوئی کی بنیاد پر انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ ترکوں کے ایک گروہ کی شورش کے نتیجے میں ان دونوں کے قتل کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچا, اس کے بعد معتمد کی غاصبانہ خلافت کا دور شروع ہوا. وہ بھی اپنے بزرگوں کی طرح عیاش ظالم خواہشات نفسانی کا تابع تھا. اس دور میں علویوں کے ایک گروہ کو بدترین حالات میں شہید کیا گیا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ معتمد کی حکومت میں جنگ افراتفری اور روب و وحشت کا ماحول اپنے عروج پر تھا, یہاں تک کہ اس دور میں تقریباً 500,000 افراد مارے گئے. اس گھٹن اور سرکوبی کے ماحول کے باوجود صاحبان بصیرت اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ظالم و جابر حکمرانوں اور غاصبان خلافت کے مقابلے میں پوری استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی محبت و مودت کا اعلان کیا. ہٹ دھرم اور ظالم عباسی خلفاء بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ مشکل میں تھے اور ان کو یہ تشویش رہتی تھی کہ کہیں یہ افراد اپنے امام کی قیادت میں حکومت کے خلاف قیام نہ کر جائیں, اس لیے ہمیشہ ان پر خوف و وحشت طاری رہتی تھی. وہ مختلف ہتھکنڈوں اور شیطانی وسوسوں کے ذریعے کوشش کرتے تھے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں پر زمین تنگ کر دیں, لیکن امام علیہ السلام کی پرکشش شخصیت اور آپ کا آئیڈیل طرز زندگی اس حد تک متاثر کن تھا کہ نہ صرف دوست بلکہ دشمن بھی اس سے بہت زیادہ متاثر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مہدی عباسی کی حکومت کے دور میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید کیا گیا اور دو بدترین افراد کو آپ پر مسلط کیا گیا تاکہ امام علیہ السلام کو ایذائیں پہنچائیں۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یہ دونوں افراد امام علیہ السلام کی عارفانہ عبادتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور آپ کے اخلاقی و انسانی رفتار و عمل کے گرویدہ ہو گئے۔ ایک بار اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو نحریر بن عبیداللہ نامی شخص کے ماتحت قید میں رکھا گیا تاکہ وہ سخت ترین تشدد اور بدسلوکی کے ذریعے امام کا جینا دشوار کرتے۔ چنانچہ اس نے امام کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائیں اور ہمیشہ کوشش کی کہ امام پر عرصہ حیات تنگ و دشوار کرتے۔ اس کے شکنجوں اور ایذائیں دینے کے عمل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا اور حتیٰ کہ اس کی بیوی کے کانوں میں بھی یہ آواز پہنچی تو اس کی بیوی جو باضمیر عورت تھی اس نے اپنے شوہر پر تنقید کی اور اسے اس عاقبت تباہ کرنے والے کام سے باز رکھنا چاہا اور اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مرد خدا سے ڈرو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے کیسی عظیم اور گراں قدر شخصیت کو قید میں ڈال رکھا ہے؟ اس وقت اس خاتون نے حقیقت کو برملا کرتے ہوئے اپنے ظالم شوہر کو امام علیہ السلام کی عبادی اخلاقی اور عرفانی خصوصیات سے آگاہ کیا اور کہا کہ جو ستم تم امام پر روا رکھے ہوئے ہو مجھے تمہارے بارے میں تشویش ہے۔ لیکن نحریر کے جس میں انسانیت اور مروت نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس نے کہا، خدا کی قسم اسے درندوں کے درمیان ڈال دوں گا تاکہ اس کا کوئی اثر باقی نہ رہ جائے۔ لیکن اس کی اس قساوت اور سنگ دلی کے باوجود نحریر بھی ایک مدت کے بعد امام علیہ السلام کی خدا پسندانہ روش اور طرز زندگی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ معتمد عباسی نے اپنے زمانے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید میں رکھا اور وہ مسلسل امام علیہ السلام کے حالات کے بارے میں اور رویوں کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا تاکہ اپنے زوم ناقص میں یہ دیکھے کہ امام کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، یا پھر امام اپنے سابقہ موقف پر ہی قائم ہیں۔ لہذا جب بھی اس کے ایجنٹ امام علیہ السلام کے بارے میں معتمد کو رپورٹ پیش کرتے تو اس میں یہی کہتے کہ نہ صرف امام کے موقف میں کسی تبدیلی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا بلکہ وہ دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو عبادتوں میں بسر کرتے ہیں۔ اس لیے معتمد نے مجبور ہو کر لوگوں کو فریب دینے کے لیے امام علیہ السلام کی رہائی کا حکم صادر کر دیا۔ درحقیقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی اس آئے کریمہ کی مصداق تھی۔ اے ایمان والو، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے خدا سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البتہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خلاف دباؤ، دھمکیاں اور پابندیاں صرف قید خانوں تک ہی محدود نہیں تھیں بلکہ امام علیہ السلام کے تمام اقدامات اور عوامی رابطے بھی اس کے تحت نظر تھے۔ اسی سبب سے امام علیہ السلام کے شیعہ اور چاہنے والے امام سے بآسانی اور کسی رکاوٹ کے بغیر رابطہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس لیے وہ ناچار تھے کہ ایسے حربے اپنائیں کہ جن کے ذریعے وہ عباسیوں کے ایجنٹوں اور جاسوسوں میں حساسیت پیدا کیے بغیر ہر ممکن صورت میں امام کے حضور میں شرف یابی کا موقع حاصل کر سکیں اور امام کی رہنما ہدایات کی روشنی میں اپنی جد و جہد جاری رکھ سکیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں عوام کا موقف دیگر ادوار اور زمانوں کی مانند نہیں تھا۔ خود امام علیہ السلام نے لوگوں کو چند دستوں میں تقسیم کر دیا تھا اور فرماتے تھے، ایک باخبر اور آگاہ گروہ ہے جو راہ نجات پر گامزن ہے اور اس نے راہ حق کو پا لیا ہے اور وہ اسلام کے اصول و فروع کا پابند ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جس نے ایسے راستے کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ ہمارے سوا کہیں اور پناہ گاہ نہیں ڈھونڈتے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو حق کو ایسے صاحبان بصیرت سے حاصل نہیں کرتا کہ جن کو وہ پہچانتا ہے۔ ان افراد کی مثال ان کی طرح ہے کہ جو سمندر میں سیر کرتے ہیں اور جب سمندر میں تلاطم پیدا ہوتا ہے تو وہ اضطراب اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا سکون کھو بیٹھتے ہیں، اور جب سمندر پرسکون رہتا ہے تو ان کے وجود میں بھی سکون رہتا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن پر شیطان مسلط ہو گیا ہے اور وہ حسد اور عدم بصیرت کی بنیاد پر حق کے پیروکاروں کی مخالفت کرتے ہیں اور حق سے نبرد آزما افراد کی حمایت کے ذریعے حق کے محاذ کے خلاف صف آرائی کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فرد امامت کے بلند ترین مقام پر فائز ہے اور خدا کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ کوئی فیصلہ کرنے، فرمان دینے اور معاشرے کی ہدایت کرنے کا زیادہ مستحق اور سزاوار ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کو خط لکھا اور آپ سے اپنی غربت کا گلہ کیا، پھر میں نے خود ہی اپنے تئیں کہا کہ کیا حضرت امام صادق علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ غربت کی زندگی گزارنا دوسروں کے ساتھ بے نیازی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے، اور ہمارے ساتھ شہادت پر فائز ہونا دشمنوں کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، جب ہمارے چاہنے والے اور ہم سے محبت کرنے والے ناخواستہ طور پر کسی گناہ یا خطا کے مرتکب ہوتے ہیں تو خداوند عالم اسی غربت اور تنگ دستی کی بدولت ان کے تمام عیوب اور گناہ مٹا دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسا کہ تم نے بھی اپنے تئیں کہا کہ ہمارے ساتھ فقر و غربت کی زندگی گزارنا دشمنوں کے ساتھ بے نیازی کی زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے، اور ہم ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے ہمارے دامن میں پناہ لی ہے مضبوط پناہ گاہ ہیں، اور ان کے لیے کہ جو ہم سے بصیرت و آگاہی کے طالب ہیں ان کے لیے نور اور روشن راستہ ہیں، اور ان افراد کے لیے جو ہماری مستحکم رسی کو مضبوطی سے تھام لیں ہم ان کو نجات عطا کرنے والے ہیں، اور وہ تقرب الہی کی اعلیٰ ترین منزلوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جو بھی ہماری راہ سے منحرف ہو جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ بلا شبہ تباہی اور بدعنوانی کی جانب لوگوں اور قوموں کے رجحان کا ایک سبب طاقت اور دولت کی کشش ہے کہ جو ان کو حق سے باطل کی طرف، آزادی سے قید و غلامی کی طرف اور عزت سے ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایسی آفت ہے کہ جو افسوس ان دنوں اور ہمارے زمانے میں بعض قوموں اور حکومتوں کے دامن گیر ہو چکی ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ طاقت و ثروت کے حامل افراد کے زیر سایہ لوگ آرام و آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ وہ قومیں اور حکومتیں کہ جو دینی و انسانی اور اپنے شرافت مندانہ اصولوں پر قائم رہتی ہیں، وہ پابندیوں، محدودیتوں کے باعث فقر و غربت اور بدامنی میں زندگی گزارتی ہیں۔ وہ اس سطحی اور عارضی نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ بڑی طاقتوں سے وابستگی اور ان کی غلامی کو قبول کر لینا ان طاقتوں سے برسر پیکار ہونے سے بہتر ہے۔ لیکن اسلام کے سچے اور حقیقی پیشواؤں اور رہنماؤں نے اس پر خط بطلان کھینچ دیا ہے، اور انہوں نے تمام انسانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام عسکری علیہ السلام نے غربت اور تنگ دستی میں زندگی بسر کرنے والے شخص کے لیے حضرت امام صادق علیہ السلام کے رہنما اصولوں کو بیان کیا، کیونکہ آپ نے محسوس کیا کہ شاید وہ بنی عباس کے حکمرانوں کی طرف مائل ہو جائے کہ جو عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام عسکری علیہ السلام نے حضرت امام صادق علیہ السلام کا یہ اصولی اور دیر پر رہنما اصول بیان کیا اور فرمایا، ہماری معیت میں غربت کی زندگی گزارنا ہمارے دشمنوں کی پناہ میں بے نیازی سے بہتر اور گنا قدر ہے۔ ایسی لغزش گاہیں کہ جو لوگوں اور قوموں کو ایسے باوقار راستے کا انتخاب کرنے سے روک سکتی ہیں، موت ہے۔ یعنی اس وقت کہ جب طاقت اور دولت کے مظاہر مزاحمتی قوت کو توڑنے کی دھمکی دیتے ہیں اور فوجی طاقت کا حربہ استعمال کرتے ہوئے مزاحمتی اہلکاروں کا قتل عام کرتے ہیں تاکہ اپنے توسیع پسندانہ اہداف کو حاصل کریں۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام پوری تاریخ اور تمام زمانوں میں دشمنوں کو نہتا اور غیر مسلح کرنے کے لیے اپنے محبوں اور آزادی کے متلاشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور فرماتے تھے، ہمارے عظیم مقاصد اور نظریات کی راہ میں مارا جانا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے۔ ایسے آبرو مندانہ اور اعلی نظریات کا سرچشمہ اور اصل کلام الہی ہے، جیسا کہ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں جبکہ ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے؟ کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں جبکہ ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے؟
بسم الله الرحمن الرحيم وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا كشف ذري والنورى في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكمك أشمل تبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أحوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا ورقة جلدي ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي و وسيدي وربي أسراك يا معذبي بنارك يا بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے. معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے. معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تابع صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے. تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے. لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں. لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر او سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں. جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، آلام میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک غزا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔
تهران نخوسو ایرانی اسلامکان